سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، بے پناہ نعمتیں جو خداوند متعال نے ہمیں دی ہیں، جو ہماری زندگی کا معمول بن گیا ہے، ان نعمتوں کو پہچان بھی نہیں پاتے، ان کا شکر بھی طریقے سے بجا نہیں لا پاتے، لیکن خداوند متعال نے ہمارے شکر گزار نہ ہونے کے باوجود اپنی ان نعمتوں کو ہم سے دور نہیں کیا، نعمتیں جاری رکھی ہیں. بہترین نعمت وہ نعمت ہے کہ جو دنیا میں ختم نہ ہو، دنیا کے بعد بھی چلے. اس اعتبار سے ایمان کی نعمت، حب اہل بیت اطہار علیہم السلام، عزاداری سید الشہداء، یہ اعلیٰ ترین نعمتیں قرار پاتی ہیں. ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں خدا انشاءاللہ اضافہ فرمائے گا، درود بھیجے محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. کل کوشش کے باوجود حاضر نہیں ہو سکے، اور شاید آپ کو بتا دیا ہوگا کہ کہیں پتہ نہیں کوئی پروٹیسٹ تھا، کوئی مظاہرہ تھا، جس کی وجہ سے ساری روڈز بلاک ہوئی ہوئی تھیں، اور اس کی وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو پائے، اس سعادت سے محروم رہ گئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا انشاءاللہ ان کوششوں کو جو آپ اور میں انجام دے رہے ہیں یہاں پر، ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار فرمائے. انشاءاللہ ان کے نتیجے میں ہمیں وقت کے امام کی خوشنودی نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان کے ظہور کا دن دیکھنا، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت خدا ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے انشاءاللہ اس قابل ہوں ہم کہ ہماری یہ دعائیں قبول ہو جائیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. الحمدللہ یہ آگہی، یہ شعور ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے امام کے لیے کچھ کرنا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے جو پہلے بھی تھی، اتنا زیادہ نہیں تھی، احساس اتنا زیادہ نہیں تھا، اب احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ بھئی ہمیں اپنے امام کے لیے کچھ کرنا ہے. تو جیسے ہی یہ احساس بڑھتا ہے، بہر آپ دعائے سلامتی پڑھ رہے ہیں، دعائے عہد پڑھ رہے ہیں، مثلا جمعے کے دن زیارت آل یاسین پڑھ رہے ہیں، تو جب انسان یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اچانک کبھی ایک مرحلہ آتا ہے جب انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کافی ہے یا یہ کافی نہیں ہے، کچھ اور کرنا چاہیے تھا. اچھا ایک بات واضح ہے، اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو ظہور ہو چکا ہوتا، کچھ تو کمی ہے. اگر سب صحیح ہوتا تو پھر غیبت کیوں ہے؟ تو کہیں نہ کہیں کوئی کمی تو ہے. اچھا اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ایک قوم دو قوم کا نہیں ہے. مثلا ہم یہ کہیں کہ بھئی ایرانی صحیح ہو جائیں، پاکستانی صحیح ہو جائیں، عراقی صحیح ہو جائیں، نہیں، معاملہ ایک دو قوم کا نہیں ہے، یہ بہت بڑی کوئی جدوجہد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نتیجہ نکلنا ہے وہ نتیجہ بھی ایک آدھ قوم تک کا نہیں ہے، وہ نتیجہ بین الاقوامی ہے، پوری دنیا نے تبدیل ہونا ہے. تو پھر انسان کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ تو شاید ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی پاکستان علم کے اعتبار سے، مجتہد بنانے کے اعتبار سے اتنا مرکز نہیں ہے، یہ مرکز نجف میں ہے، یہ مرکز قم میں ہے. چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس وہ سابقہ نہیں ہے، وہاں مدرسے ہزار سال سے بنے ہوئے، 1200 سال سے بنے ہوئے، ہمارے یہاں تھوڑی بنے ہوئے، ہم تو خود یہاں پر کچھ سالوں کے بعد آئے ہیں، تو یہ کام ہمارا نہیں ہے. لیکن امام کی نصرت بھی ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، علم کے مرکز ہمارے پاس نہیں ہے، اس طاقت میں اس توانائی میں نہیں ہے. لیکن کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ امام کی نصرت کا کام بھی انہی کا ہی ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں سوچ سکتے. سب نے شریک ہونا ہے، سب نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم اپنے آپ کو ایکسیپشن نہیں دے سکتے. علم میں، حوزہ علمیہ میں، لائبریریاں، کتاب اور یہ اور وہ، اس میں شاید ہم کہیں اپنے آپ کو یہ کہیں کہ بھائی ہماری طاقت توانائی میں نہیں ہے، اس میں نہیں کر سکتے. تو پھر ظاہر ہے پھر وہ سوال ابھرتا ہے کہ بھائی ہم امام کی نصرت کے لیے سب سے بہترین کام کیا کر سکتے ہیں. اچھا ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے جب 25-30 سال پہلے یہ گفتگو شروع ہوتی تھی تو لوگوں کے کہیں ذہن میں آتا تھا کہ ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی تلوار ہونی چاہیے، امام تشریف لائیں گے، شاہرن سیفی مجردن قناتی، تو اس میں سیف بھی آ جائے، نیزہ بھی آ جائے، تو مثلا لوگ کہتے تھے ایک تلوار ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے اس زمانے میں لوگ اپنے گھر میں ایک تلوار باقاعدہ لٹکاتے تھے کہ مثلا یہ امام کی نصرت کے لیے، ظاہر ہے یہ سمبولک تھا. پھر بعد میں سب کو احساس ہوا کہ نہیں بھائی یہ وہ چیز نہیں ہے جو کسی روایت نے ہم سے مانگی ہو کہ تمہارے گھر میں ایک تلوار ہونی چاہیے، کیا پتا امام تلوار سے جہاد کریں گے، کس انداز میں جہاد کریں گے. پھر مثال کے طور پر جو چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز تھے وہ بیچ میں لوگوں کے دماغ میں آتے رہے کہ مولانا جب امام تشریف لائیں گے تو بالآخر پیسہ بھی تو چاہیے ہوگا، تو ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی پھر ختم ہو جاتا ہے دماغ سے کہ نہیں پیسہ بالآخر ضروری نہیں ہے کہ امام کے وجود کو اسی پیسے کا ہی کوئی فائدہ ملے، بعض اوقات پیسوں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کسی نے کہا کہ بھائی ٹیکنالوجی کی بھی تو ضرورت ہے تو ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے جانا چاہیے. ہاں بات صحیح ہے، ایک اچھے مسلمان کو، اہل بیت کے ماننے والے کو اپنے زمانے کے علوم کے اندر آگے ہونا چاہیے، پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یہ بات صحیح ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض اوقات ٹیکنالوجی ہوتی ہے بندے کے پاس، سمجھ لو جیسے مثلاً آج کل کی مثال میں کہیں گے بھائی بندہ آئنسٹائن ہے، امام کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے، بہترین دماغ ہے، لیکن وہ بہترین دماغ امام کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، کہیں اور کام کر رہا ہے۔ تو وہ جو پن پوائنٹ کوئی چیز ایسی ہو کہ جو اس سے قطع نظر بندہ ایران میں ہے، عراق میں ہے، پاکستان میں ہے، اس سے قطع نظر جاہل ہے، عالم ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، پیسے والا ہے، فقیر ہے، ان سب سے قطع نظر کون سا ایسا پوائنٹ ہے، وہ سب کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو قطعاً اگر آپ یہ تمام باتیں قبول کر لیں، 100% ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اخلاقی تربیت، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، یہ ضرور ہونی چاہیے۔ بس بندہ کیا ہے، میں نے بہت پیسہ جمع کیا ہے، میں بہت بڑا مثلاً عبادت گزار بھی ہوں، یہ کافی ہے؟ تو میرا خیال ہے ہم سامنے کہہ سکتے نہیں کافی نہیں ہے، صرف عبادتیں کافی نہیں ہیں، صرف پیسہ کافی نہیں ہے، صرف ٹیکنالوجی کافی نہیں ہے، سب، لیکن جو چیز سب سے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اخلاقی تربیت۔ اب یہاں پہ آ کر ہم ایک سمجھ لیں ششوپن میں آ جاتے ہیں، اخلاقی تربیت ہے کیا، کسے کہتے ہیں اخلاقی تربیت، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں بعض الفاظ ہوتے ہیں، وہ سنتے ہی کوئی کہتا ہے بھائی ہمیں نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے۔ بعض اوقات بعض الفاظ ہوتے ہیں سنتے ہی بندہ کہتا ہے مطلب پتا ہے، لیکن وہ مطلب صحیح نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، غلط لوگوں کے دماغ میں آ جاتا ہے۔ میں ایک دو مثال عرض کرتا ہوں تاکہ 100% یہ نظریہ نہ رہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد مال محمد وعجل فرج۔ فرض کریں آپ نے کسی طالب علم سے پوچھا کہ بھائی تم کیا پڑھ رہے ہو، تو وہ کہے کہ میں درس خارج میں ہوں، جیسے ایران میں، عراق میں، اس کو درس خارج کہتے ہیں۔ اچھا وہ درس خارج کیا ہے؟ وہ درس اجتہاد ہے، ٹھیک ہے، اجمالاً آپ کو پتا ہے درس اجتہاد کیا ہوتا ہوگا، تفصیل سے پتا ہے کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی مجھ سے کہے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں مثلاً نیوکلیئر فزکس میں، ٹھیک ہے، مجھے اجمالاً پتا ہے نیوکلیئر فزکس کیا ہوتی ہے، اجمالاً پتا ہے پی ایچ ڈی میں تقریباً کیا ہوتا ہے، لیکن پریسائسلی یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ مجھے نہیں پتا۔ اخلاقی تربیت میں معاملہ اس سے ایک قدم خراب ہوا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ نہیں ہے کہ اجمالاً پتا ہے کہ کیا ہے، بعض اوقات جو پتا ہے وہ بالکل غلط ہے، جو پتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کل میں کہیں پہ کہہ رہا تھا یہ کہ بھئی ہمارے ہاں اگر ہم کسی بندے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی اعتبار سے بہت اچھا بندہ ہے، وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ کس بندے کو ہم کہتے ہیں یہ اخلاقی اعتبار سے بہت اچھا بندہ ہے؟ صحیح ہے، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، ممکن ہے میں غلطی کر رہا ہوں گا، جو ہمارے لیے کسی معاملے میں رکاوٹ نہ بنائے، ہم کہتے ہیں بندہ بہت اچھا ہے۔ مثلاً میں اتنا عبادت گزار نہیں ہوں اور وہ مجھے کچھ نہ کہے، میرے ساتھ گھل مل کے بیٹھا رہے، بہت اچھا بندہ ہے۔ اچھا اگر یہی بندہ مجھ پہ اعتراض شروع کر دے، اب یہ اتنا اچھا بندہ نہیں ہے۔ اچھا ایک بندہ ہے سوسائٹی کے اندر، آتا ہے جاتا ہے، کسی مجلس میں آتا ہے، کسی محفل میں آتا ہے۔ کل بھی میں جملہ عرض کر رہا تھا، اب کوئی سننے والے کہیں گے کہ آپ ایک ہی جملے کو پکڑ کے بیٹھ گئے، سر جھکا کے آتا ہے، سر جھکا کے جاتا ہے، یہ اخلاقی اعتبار سے اچھا بندہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت اچھا بندہ ہے، سر جھکا کے آتا ہے، سر جھکا کے جاتا ہے، اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ہے، امر بالمعروف نہیں ہے منکر کر رہا ہے، یہ شاید نہ کر رہا ہو، یہ کون سا اخلاقی لحاظ سے اچھا بندہ ہے جو ایک واجب پہ عمل نہیں کر رہا، یہ ہمارے یہاں اچھا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا بھائی یہ جو ہم کہتے ہیں اخلاقی تربیت وہ کیا ہے، جو دین ہم سے چاہتا ہے اخلاقی تربیت وہ کیا ہے۔ مثلاً تھوڑا سا اور الیبوریٹ کرنے کے لیے، آپ گئے ایک دکان میں، وہاں پہ ایک دکاندار کھڑا ہے، ابھی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بعض وقت الٹا ہو گیا، دکاندار اتنا منہ بنا کے بات کرتا ہے کہ لگتا ہے جیسے میں کچھ مانگنے آ گیا، لیکن بہرحال معمولاً ایسا نہیں ہوتا ہے، دکاندار ہنسی خوشی بات کرتا ہے۔ تو ہم گئے دکان کے اوپر، وہ بہت مسکرا کر ملا اور اس نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، ہم نے خریدا، ہم چلے گئے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اخلاقی اعتبار سے یہ بندہ اچھا ہے دکاندار؟ ہاں صحیح ہے، ہنسی خوشی ملا ہے، لین دین ہوئی ہے، ہم باہر آ گئے، بہت اچھی بات ہے۔ اسلام جو اخلاقی اعتبار سے کہہ رہا تھا بس اتنا ہی ہے، یہ تو دکھاوے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس کو دکان چلانی ہے نہیں چلانی، وہ تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو اسلام اخلاقی اعتبار سے کہتا ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ یہ جو مشکل ہے یہ ہماری نظروں میں سمجھ لیں مبہم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اب یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ غلط ہے، شاید غلط نہ ہو، لیکن یہ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ نہیں یہ مبہم ہے ہمارے لیے، ہم اس کو صحیح کلیئر نہیں کر پا رہے۔ تو اب پہلے مرحلے میں میں کوشش یہ کروں گا کہ تھوڑا سا اس کو کلیئر کروں، اور پرسوں جو ہم نے آخری جملات عرض کیے تھے وہ یہ تھے کہ اخلاقی تربیت بغیر عقائد کے ہو ہی نہیں سکتی، عقائد پہ شروع ہوگا معاملہ، اس کو مجھے کنیکٹ کرنا ہے۔ کیونکہ پرسوں میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو تھوڑا سا عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، میں معمولاً کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو مجالس عرض کروں اس سے میں سب سے پہلے تو خود سیکھوں، تاکہ میں مرنے سے پہلے چیزیں سیکھتا رہا مروں، موت آئے تو سیکھتے ہوئے آئے، کم از کم ایسا نہ ہو کہ میں اسٹیٹک ایک جگہ پہ کھڑا مر جاؤں۔ دوسری بات یہ کہ میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ جو سیکھنے کا پروسیس ہو وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے نکلے، میں یعنی میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے سامنے اخلاقی تربیت کے لیے مثلا جامع السعادہ ایک کتاب اٹھاؤں، اس کو اردو میں عروج السعادہ کہتے ہیں، اس میں سے پڑھنا شروع کر دوں، یہ کافی نہیں ہے، کتاب ہی ہو جائے گا پھر، لائف میں سے نہیں ہوگا۔ تو مجھے اس کو زندگی کے نزدیک لانا ہے۔ اس کے دو میں نے عرض کیا فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ مجھے بھی فائدہ ہوگا اس کا، اگر میں کتابی کروں گا تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا، دوسرا مسئلہ آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر بہت زیادہ بکش ہوا۔ تو اب میں زندگی کے نزدیک لاتا ہوں۔ کل کسی نے مجھے میسج کیا، اور یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آتے ہیں ایسے میسج، میں خود مبتلا ہوں، تو اس نے میسج کیا کہ بھائی مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں غصے کے لیے کیا کروں؟ اب یہ جو ایک چھوٹا سا سوال ہے نا، غصہ بہت آتا ہے، غصے کے لیے کیا کروں؟ اچھا، معاشرے میں لوگوں کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ بہت ہے، بھرا پڑا ہے، ذرا سا کہیں گاڑیاں نزدیک ہو پھر جو گھور کے دیکھے گا وہ تو جیسے کھا جائے گا گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے، کیوں ہے ایسا؟ اب اس ایک غصے کے پیچھے اگر جائے نا کہ یہ غصہ کیوں ہے، تو ایک جگہ پہ پہنچیں گے کہ آپ کہیں گے اس کو خدا پہ یقین نہیں ہے، اس وجہ سے اتنی دور تک بات جائے گی، ہاں بات جائے گی، اتنی دور تک جائے گی، خدا پہ یقین نہیں۔ یہ جو اخلاقی تربیت کا کنیکشن ہے عقائد سے، یہ سب سے اہم ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس کو نہیں ڈھونڈا تو ہم اوپر اوپر محنت کرتے رہیں گے، اندر اندر معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب میں تھوڑا سا اس کا کنیکشن عرض کرتا ہوں تاکہ ہم یہ دیکھیں جو ہم اخلاقی تربیت کہہ رہے ہیں یہ سادہ معاملہ نہیں ہے۔ کہ مثال کے طور پر ہم نے کسی سے کہا بھائی اخلاقی تربیت یہ کہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب اس کو بہت اندر کھولن ہو رہی ہے، وہ نہیں بول رہا ہے، تو ہم یہ کہیں اس کی اخلاقی تربیت ہو گئی ہے، اب دیکھو اس کو غصہ نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، دکھا نہیں رہا ہے۔ اخلاقی تربیت یہ نہیں تھی کہ آئے اور نہ دکھائے، اخلاقی تربیت یہ تھی کہ نہ آئے۔ یہ کیسے ہوگا، یہ کہاں سے ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب بسم اللہ کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ انسان کے اندر ایک، شاید اردو میں بھی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، حالات پہ راضی ہونا، حالات پہ راضی ہونا، حالات کے ہمیشہ موافق ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، کبھی موافق ہوتے ہیں کبھی مخالف ہوتے ہیں. ہم کیا ہمیشہ حالات سے راضی ہوتے ہیں؟ نہیں. ٹائر کا، گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہوتا ہے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. کیوں ہوا یہ؟ اچھا ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ایک بات تو یہ کہ میں اپنی کنوینئنس کو خطرے میں پڑتا دیکھتا ہوں تو میرا موڈ خراب ہوتا ہے کہ بھئی میں سکون سے چل رہا تھا، اب یہ ٹائر پنچر ہو گیا، اب مجھے اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، جہاں میں جا رہا تھا وہاں دیر سے پہنچوں گا، تو جو میرا سکون تھا وہ سکون چیلنج ہو گیا تو مجھے برا لگا. اچھا یہ کیوں برا لگا؟ چونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا اسی طرح چلے گی جیسے میں نے سوچا ہے. کوئی عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ دنیا ویسی چلے گی جیسے میں نے سوچا ہے؟ نہیں. تو پھر غصہ کیوں آ رہا ہے؟ دنیا ویسی نہیں چلے گی جیسے میں نے سوچا ہے، اس کو تسلیم کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ نہیں تسلیم کیا. یہ وہ جگہ ہے، اخلاق کو ہم نے عقائد سے کنیکٹ نہیں کیا ہے. یہ مشکل ہے ہماری. ہم نے اپنے لیے اخلاق بنائے ہیں، برے نہیں ہیں، اچھا ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن گہرائی نہیں ہے اس کے اندر، گہرائی نہیں ہے، سادہ سادہ میں چل رہا ہے. اب دیکھیے دین ہمیں کیسے سکھا رہا ہے. میں آج بیٹھے بیٹھے ایسے میرے ذہن میں آئی کہ یہ جو سورہ حمد ہے اس کی سٹارٹنگ بڑی عجیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اسٹارٹ کہاں پر ہے؟ پوری قرآن شروع ہو رہا ہے، آپ کی ہر نماز شروع ہو رہی ہے، آپ کی ایک دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ فاتحہ آنی ہے. کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ خدا تعریفیں ساری تیرے لیے الحمد للہ. اچھا جس دن آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ آپ کے لیے اچھا دن ہوتا ہے؟ نہیں. سختی بھی ہوتی ہے، نرمی بھی ہوتی ہے. کسی دن بہت سخت دن ہوتا ہے، اس دن سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. پڑھتے ہیں. یہ الحمدللہ پھر کیسے کہتے ہیں؟ سوچتے نہیں ہیں اس لیے کہتے ہیں. سوچا ہی نہیں. تو اب ایک کام کرتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے وقت جب کہیں الحمدللہ اپنی زندگی کو سوچیں اور کہیں خدایا اسی پہ شکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی، لیکن الحمدللہ ٹھیک، شکر الحمدللہ. یہ کر سکتے ہیں ہم یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں آپ نماز یہیں سے شروع کریں، الحمدللہ رب العالمین، خدا تیرا شکر. اچھا ابھی نماز سے پہلے آسانی تھی یا مشکل تھی؟ بہت مشکل تھی. ابھی شکر کرو گے؟ ہاں شکر کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کی ہر دیوی زندگی کا شکر کروں گا، ہر دیوے حالات کا شکر کروں گا. یہ کنیکشن ہم نہیں جوڑ پائے، یہ ہمیں جوڑ لینا تھا. الحمدللہ، خدا تیرا شکر. سختی تھی؟ ہاں تھی، پھر بھی شکر الحمدللہ رب العالمین. ایک ذرہ بھی خدا کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے، میں بھی اس کی ربوبیت کے اندر ہوں. آج سختی نظر آ رہی ہے، پھر بھی شکر. ہاں شکر. کیوں؟ ایک رب ہے میرا، بے آسرا نہیں ہوں، آسرا ہے. شکر کرو. اب ذرا سوچو، کسی کا کوئی بہت عزیز دنیا سے جائے، ابھی خبر ملی ہے 10 منٹ پہلے کہ وہ دنیا سے گیا ہے، اس کو نماز پڑھنی ہے، اور کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اس ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں ہم؟ زبان سے کرتے ہیں، اندر سے نہیں کر رہے. آپ ذرا ایک جملہ سوچیں، یہ میں بات کی بات پہلے کہہ رہا ہوں جو میں شاید بعد میں کہتا، لیکن میں سوچتا ہوں بعض اوقات کے بتانے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. پلاننگ تو اچھی چیز ہے لیکن کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے، بول دینا چاہیے. بعد میں کہنے کے لیے خدا کچھ اور دے دے گا انشاءاللہ. سید الشہداء نے اپنے آخری لمحات میں جو جملہ کہا ہے وہ کیا ہے؟ خدا میں تیری قضا پہ راضی ہوں. اللہ اکبر. کہاں جا کر کہا ہے؟ اور تعجب ہے اگر آپ غور کریں جو تین جملے سعید الشہدا نے کہے ہیں، رزن بے قضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. عربی میں تینوں چاروں جملوں میں میں نہیں ہے، یہ نہیں کہا میں راضی ہوں، میں کا لفظ ہی نہیں کہا ہے. سید الشہدا اس عالم میں خدا سے کہتے ہیں، خدایا میرے لیے میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی تو ہے، تیری قضا پہ راضی ہوں، تیرے امر پہ تسلیم ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یا اللہ. اچھا اب یہ جو مجھے سیکھنا ہے، یہ کب سیکھنا ہے؟ اب یقین مانیے ہم سب کے ذہنوں میں نا ایک عجیب سا تصور چل رہا ہے، وہ کیا؟ ایک وقت آئے گا جب امام تشریف لائیں گے، مجھے جنگ کے لیے پکاریں گے، میں بھی جنگ میں لبیک کہتا ہوا جاؤں گا، پھر وہاں میری معنوی تربیت ہو جائے گی. ارے بھائی، معنوی تربیت نہیں ہوئی، اخلاقی تربیت نہیں ہوئی، وہاں تک جاؤں گا کیسے؟ ابھی سب کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جب حج پہ جاؤں گا بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے اللہ سے یہ دعائیں کروں گا. وہاں جا کے بھی کر لینا، یہاں خدا نہیں ہے، یہاں کیوں نہیں کر لیتے؟ یہاں کرو، وہاں جا کے اور اچھا کر لینا. آگے پہ نہیں ٹالیں، ابھی کریں، ابھی بھروسہ ہے کہ زندہ رہیں گے، کیا پتا کب مریں گے. تو یہ اخلاقی تربیت میں نہیں کر سکتا کہ میں آگے پہ ٹال دوں. نہیں، اب آگے کہاں جانا ہے، جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے. اچھا ابھی میں نے آپ کے سامنے اسی لیے شروع میں ثابت کر دیا تھا کہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں مولانا یہ کام علماء کا ہے. نہیں بھائی، وہ علماء کے کام کچھ اور نہیں، اس میں ہم سب ایک جیسے ہیں، اس میں دو علیحدہ نہیں ہیں، اس میں ہم سب نے کام کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کہیں مولانا ہم تو عالم نہیں ہیں نا، ہم تو طالب علم نہیں ہیں، ہمارے لیے سیٹ کچھ اور ہے. نہیں بھیا، آپ کے لیے سیٹ کچھ اور نہیں ہے. یہ جو سید الشہدا کے ساتھ جان دے رہے تھے، یہ سب کیا میرے اور آپ کے خیال میں عالم تھے اس معنی میں جس میں ہم کہتے ہیں؟ حتیٰ یہ جو عرفا ہیں، ان کے شاگرد سب کے سب عالم نہیں ہیں. جو بڑے بڑے عرفا ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی نال لگاتا ہے، کوئی پتہ نہیں لکڑی کا کام کرتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں. تو ہم کیوں اپنے آپ کو ایگزیمپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم اس میں نہیں ہیں، ہم ہیں اس کے اندر. بس وہ معنوی تربیت کہاں سے شروع ہوگی؟ عقائد سے کنیکشن. سورہ حمد، الحمدللہ، یہاں سے شروع ہوگی. خدا شکر ہے تیرا، الحمدللہ. ساری زندگی ابھی تھوڑی دیر پہلے مشکل ہی مشکل، مشکل ہی مشکل، سورہ حمد پڑھتے ہوئے کہتا ہوں الحمدللہ. کیوں؟ رب العالمین، رب ہے میرا، اکیلا تھوڑی ہوں. ٹھیک ہے سختی ہے، رب کے سائے میں میں کیوں ڈروں؟ وہ رب کون ہے؟ الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان. کیوں ڈروں؟ یہ قبول کرنے کے بعد اب خدا سے کہتا ہوں، خدا ہے دیکھ میں نے تیری حمد کر دی، تیری ربوبیت قبول کر لی، تیری رحمانیت رحیمیت قبول کر لی، اب میں تجھ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، تیری بندگی کروں گا، تجھ سے ہی مدد دوں گا. یہ کنیکشن مسنگ ہے. ایک دو نسلوں کی محنت سے ہم نماز تک آ گئے ہیں. نماز ہمارے عقیدے کو بنائے، عقیدہ ہماری نماز بنائے، یہ دونوں ہمارے اخلاق بنائے، ادھر نہیں آ پا رہے. اب ہمیں محنت کرنی ہے، اس میں کسی طریقے سے انٹر ہونا ہے. اور میں نے آپ کو سمجھ لیجئے بالکل اسٹارٹنگ کے لیے ایک چھوٹا سا پوائنٹرز کر دیا. اب اس سے میری درخواست آپ سے کیا ہے، میں بھی کوشش کروں گا کہ جب سورہ حمد پڑھ رہا ہوں تو اس بات کو سوچوں. آپ بھی کوشش کیجئے گا. اب واجب نمازیں پڑھیں گے کم سے کم، باقی بھی پڑھتے ہوں گے. سورہ حمد پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھیں گے، اپنے لیے چیلنج رکھیں کہ جب بھی سورہ حمد پڑھوں ان باتوں کو سوچوں گا کہ میں زندگی کو اس سے کنیکٹ کر لوں انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. سلام اللہ علیہ. اللهم صل على محمد وعجل فرج. اچھا اب یہاں پہ ایک معاملہ تھا جو میں نے ابھی تک عرض کرنے کی کوشش کی, وہ یہ کہ بھائی ہم ایگزمپٹڈ نہیں ہیں, ہمیں محنت کرنی ہے. یہ بھی عرض کیا کہ بعد میں نہیں کرنی ہے, ابھی کرنی ہے, اس کو آگے نہیں بھیجیں. تو میں آپ سے یہ بھی کہوں گا, یہ مت سوچے گا آپ یہاں تک تشریف لائیں, سنیں اور چلے جائیں. اگر میں نے یہ کیا کہ میں صرف سنانے کے لیے یہاں تک آیا اور گیا, یقین مانے میں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا. اور اگر آپ نے یہ کیا کہ آپ صرف سننے کے لیے آئے اور چلے گئے, آپ نے بھی پھر اپنے ساتھ ظلم کیا. ہمیں سیکھ کے کچھ عمل میں لانا ہے, آگے بڑھنا ہے. تو اب ایک مسئلہ ہے, یہ میں نے کل پرسوں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بھائی بعض لوگ اتنے خوش نصیب ہوتے تھے, ان کے پاس علم اخلاق کے استاد ہوتے تھے, وہ ہر روز دوپہر شام کہیں اپنے استاد سے ملتے تھے یا ہفتے میں ایک آدھ دفعہ جا کے پوچھتے تھے بھائی ہمارا معاملہ یہ کیسا ہوا یہ کیسا ہوا. ہم اتنے خوش نصیب نہیں ہیں, تو ہمارا کام تھوڑا ٹف ہو گیا ہے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب وہ علم اخلاق کے استاد ہوتے تھے تب بھی سب کو توفیق نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے پاس چلے جائیں, نہیں ہوتی تھی, کچھ لوگوں کو توفیق ملتی تھی. تو ایسا نہیں کہ آپ سوچیں اگر میں نجف میں ہوتا تو میں بہت بڑا استاد ہوتا, نہیں, بہت سارے نجف میں ہوتے تھے, قم میں ہوتے تھے, نہیں جاتے تھے. اب کیا کرنا ہے, اب آپ اپنی عام زندگی سے سیکھیں. دیکھیں آپ نہیں جائیں گے نجف پڑھنے کے لیے, آپ نہیں جائیں گے قم پڑھنے کے لیے, نہیں ہونے والا یہ. تو آپ کو کہاں سے سیکھنا ہے, اپنی عام زندگی سے. یہی جو آپ واجب نمازیں پڑھ رہے ہیں انہیں سے سیکھیں. یہ بھی نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر وہ کوئی کہنے لگا کہ ہم نجف کے اندر دیکھتے تھے کہ کتنے لوگ نماز شب کتنی لمبی لمبی پڑھتے ہیں, تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ نماز شب کی وتر کے اندر ابو حمزہ پڑھنے والے بہت ہیں. اللہ اکبر, یہ بھی نہیں ہونے والا, یہ ہم نہیں کر رہے. تو ہم تربیت کیسے کریں, نہ اخلاق کے استاد کے پاس جائیں گے, ہیں بھی نہیں مثلا, نہ قم نجف جائیں گے, ممکن نہیں ہے, نہ اتنی ڈھیر ڈھیر عبادتیں کریں گے, یہ بھی نہیں ہے. اچھا تو کریں گے کیسے؟ اب میرے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں بھائی آپ کا میرا معاملہ خراب ہے, ہم لوگ نا امید, ظاہر میں یہ نہیں کروں گا. اگر نا امید تو پھر میں کہاں جاؤں گا پھر؟ تو اس کا مطلب کیا ہے, اسی زندگی کے اندر رہتے ہوئے میرے پاس سیکھنے کا کوئی پوائنٹ ہوگا, اسی زندگی میں رہتے ہوئے. نہ میں کوئی عارف ہوں, نہ میں کوئی زاہد ہوں, نہ میں کوئی عالم ہوں, عام زندگی گزار رہا ہوں, آفس جاتا ہوں, دکان میں جاتا ہوں, بزنس کرتا ہوں, جاب کرتا ہوں, کھیل کود بھی ہے, خاندان بھی ہے, گھر بار بھی ہے, شاپنگ بھی ہے, اسی میں رہتے ہوئے سیکھنا ہے. اب کیسے سیکھنا ہے, یہاں سے کیسے سیکھنا؟ ایک تو بات میں نے عرض کی جس کو بعد میں بھی عرض کروں گا, عبادتوں سے اخلاق سیکھنا, جو میں نے ابھی ایک پوائنٹ عرض کیا, جیسے سورہ فاتحہ سے اخلاق کیسے سیکھیں گے, تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا. اب میں ایک اور بات عرض کر رہا ہوں, عام زندگی سے سیکھیں, عام زندگی سے اخلاق سیکھیں. اچھا وہ عام زندگی سے اخلاق سیکھنا, یہ اور یہ میں بتا رہا ہوں یہ کی پوائنٹ ہے. اگر ہم لوگ عام زندگی سے اپنے اخلاق سیکھنا شروع کر دیں, یہ کی پوائنٹ ہے. یہاں پہ آتے ہیں اور وہ غصے والی بات کو میں دوبارہ لے کر آتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اچھا میں ایک پوزیشن میں آ گیا ہوں, فرض کر لیتے ہیں کہیں پہ جا رہا ہوں, کوئی کام ایسا ہوا ہے جو مجھے پسند نہیں آیا. چھوٹی چھوٹی مثالیں میں نے عرض کی, گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا, فلاں کے پاس گیا اس سے ملنے کے لیے, اس نے ایسے منہ بنا کے مجھ سے بات کی, بدتمیزی کر دی, یہ ہوا وہ ہوا, کوئی بھی چیز ہوئی مجھے پسند نہیں آ رہا, صحیح ہے. کیا میں اپنے آپ کو یاد دلا سکتا ہوں کہ عقیدے کے اعتبار سے مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اگر آپ کے اور میرے اندر یہ کنٹرول آ جائے کہ ہم اپنی عام زندگی میں دین کو یاد کر لیں, یہاں سے ہماری تربیت شروع ہو جائے گی. دیکھیں ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجلس ہو رہی ہے, ماحول دین کا ہے, سید الشہداء کا فرش عزا ہے. یہاں جو بھی دو افراد بیٹھے ہیں نا, وہ اس کانٹیکس میں بیٹھے ہیں. تو آپ کے برابر میں جو بیٹھا ہے وہ بھی عزادار ہے, آپ کے برابر میں جو بیٹھا ہے وہ بھی دیندار ہے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ کم سے کم یہاں پر غلطیاں نہیں کریں گے. تو جو یہاں پہ صحیح ہیں, اس کا مطلب ہے یہ ہر جگہ صحیح ہوں گے؟ نہیں. یہاں پہ ماحول نے صحیح کیا ہوا ہے. کیسا ہو سکتا ہے کہ یہ ماحول ہمیں باہر بھی یاد آئے؟ مثلا میں باہر گیا, وہاں مجھے ایک آدمی نظر آیا, اس آدمی کا اس کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ یہاں کا رہنے والا ہے, نہ ہمارے دین مذہب کا ہے مثلا, نہ شکل شمائل سے ہمارا جیسا لگ رہا ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ اور ہے. مثلا اس نے ایک بات کی مجھے اچھی نہیں لگی, کیا میں سوچ سکتا ہوں یہ بھی اللہ کا بندہ ہے, برداشت کر لوں؟ یہاں پہ کیوں برداشت کر لوں گا؟ کچھ دیکھ دکھاؤ میں بھی کرنا پڑے گا, رکھ رکھاؤ میں بھی کرنا پڑے گا. سب جانتے ہیں مجھے یہاں پہ. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں ممبر کے اوپر, تو یہاں کوئی ایسی حرکت کروں گا جس سے میرا اندر کا کوئی ضعف کمزوری نظر آئے آپ کو؟ کوشش کروں گا نہیں کروں. اور باہر جا کے باہر معاملہ خراب. اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں یہ کام کر سکے کہ جس موقعیت میں آئیں, جس پوزیشن میں بھی آئیں, اپنے دین سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے, اور پھر وہی مسئلہ ہے, عقیدے کو لاؤ, عقیدے کو بیچ میں لاؤ, نظر انداز مت کرو. ایک مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد مال محمد وعجل فرج. آئے کریمہ ہے, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہو اے نبی, کوئی چیز ہمیں مصیبت کی نہیں پڑے گی سوائے وہ جو خدا نے ہمیں لکھی ہے. خدا نے لکھا ہے تو پڑے گا. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا, وہ ہمارا مولا ہے, وہ ہمارا آقا ہے, اور اسی پر ہم مومنوں کو توکل کرنا ہے. صحیح ہے, یہ ایک آیہ کریمہ ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کووڈ وغیرہ کا زمانہ آیا, تو اس کے اندر لوگ بہت پوچھتے تھے کہ مثلا مولانا کوئی آیت بتائیں جس سے کووڈ کا علاج ہو جائے, اس طرح کی باتیں بہت ہوتی تھیں. تو مثال کے طور پر ہر ایک نے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کی. تو اس زمانے میں میں دیکھ رہا تھا, تو ایک زمانے میں آیت اللہ خوانساری ایک ہوتے تھے, ان کے شہر میں کوئی وبا آئی, کوئی مشکل آئی تھی, تو وہ اپنے علاقے کے مرجع تقلید تھے. میں خود خوانسار ایک شہر ہے چھوٹا سا, وہاں پہ پڑھ چکا ہوں, وہاں پہ بڑے بڑے مرجع تقلید تھے, بہت اچھا شہر تھا. تو وہ, اور یہ بہت پہلے کی بات ہے, یہ بات ہے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان کی. تو لوگ ان کے سامنے آئے, انہوں نے کہا صاحب بہت مسئلہ ہے, بابا آئی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی حل بتاؤں تو کرو گے؟ ہم کریں گے. تو انہوں نے, ایک روایت ہے ہمارے پاس جس میں مولا امیر المومنین نے آیتیں بتائی ہیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و عجل فرج. تو وہ روایت بھی ہے ہمارے پاس کتابوں میں. تو انہوں نے اس روایت کو استناد کیا, سات آیتیں اور ایک جملہ امام نے آخر میں دعا کے لیے کہا ہے کہ یہ سات آیتیں پڑھو اور اس کے بعد دعا کرو. تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ سات آیتیں آپ فجر کے بعد پڑھیں گے, یہ دعا مولا نے فرمائی یہ کریں گے, اور انشاءاللہ آپ ان تمام پریشانیوں سے, وبا سے محفوظ رہیں گے. تو بتانے والا نے اچھا اس زمانے میں کسی چیز کو پھیلانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے اب وہاں پہ ریڈیو وہ ٹی وی وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، کلپ بنایا بھیج دیا یہ سب نہیں ہوتا تھا، تو لوگ مجبور ہوتے تھے کہ فوراً لکھیں اور لکھ کر دوسری جگہوں پر پہنچائیں۔ تو ایک بہت بڑے کیلیگرافر تھے، کیلیگرافر وہ جو خوش نویس لکھتے ہیں اچھا ہینڈ رائٹنگ میں، تو ان سے بات کی کہ بھائی آپ ان سات آیتوں کو لکھ دیں، تو انہوں نے وہ سات آیتیں لکھ دیں اور لکھ کر آیت اللہ کو بھیجی، وہ بغداد میں ہوتے تھے بھائی سوری عراق میں، تو انہوں نے سات آیتیں لکھی اور آغا کے پاس بھیجی، پھر آغا نے اس کے اوپر لکھا کہ اس کو فجر کے بعد پڑھیں انشاءاللہ، اسٹیمپ لگا دیا، اس کو لوگوں نے ایک دوسرے تک پہنچایا، وہ ابھی تک موجود ہے وہ تصویر۔ تو اس میں پہلی آیت یہ آیت ہے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی مصیبت ہم تک نہیں آئے گی سوائے وہ جو خدا نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ اچھا وہ جو خدا نے ہمارے لکھی ہے فوراً دماغ میں آتا ہے، امتحان کے لیے لکھی ہے یا سزا کے لیے لکھی ہے؟ تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کیے، ہم بھی جو کچھ بول سکتے تھے ہم نے بولا ہے، کچھ بھی ہو چاہے خدا نے سزا میں لکھی ہو چاہے خدا نے آزمائش میں لکھی ہو، دونوں صورتوں میں آپ ایک کام کرو، بولو الحمدللہ رب العالمین، کچھ بھی ہو، حتیٰ سزا میں بھی دی ہے نا تب بھی بولو الحمدللہ، کیوں؟ یہیں پہ سزا دے رہا ہے، آخرت تک نہیں رکھ رہا، بہت اچھا ہے یہیں پہ ٹال دے، آزمائش ہے تو میرے درجہ بلند ہوگا اس سے، تو نہیں بولو الحمدللہ، دونوں صورتوں میں۔ تو آئے کریمہ کیا فرمایا ہے؟ قل لن یصیبنا، کوئی مصیبت ہم تک نہیں پہنچے گی، الا ما کتب اللہ لنا، اس پہ یقین کرو۔ آپ اپنی زندگی میں ان آیتوں کو جمع کریں، جب بھی کسی ایسی ناگوار چیز پر پہنچے اپنے آپ کو یاد دلائیں یہ زندگی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، ہر چیز میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگی، میری ہر اولاد وہ کرے جو میں چاہتا ہوں، نہیں ہونے والا، نہیں ہوگا، میرا ہر ہمسایہ وہ کرے جو میں چاہتا ہوں، بندے خدا اللہ کے رسول ان لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے جو وہ کام کرتے تھے جو اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے، پھر بھی رہتے تھے۔ تو یہ جو کنیکشن ہے نا، یہ آپ اور میں اپنی زندگی میں جوڑنا شروع کر دیں۔ اب کل میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ کر یہ سوچیں کہ اس میں ہماری روحانی تربیت کیسے ہوگی، اس کو مجاز کرنا ہے کل آپ کی خدمت میں، یہ تھوڑا سا ایک پیچیدہ معاملہ آئے گا ابھی، لیکن میں کل انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا، اور میں جلدی نہیں کر رہا ہوں چونکہ ایک تو دن ہے میرے پاس، ایک دن بلا جائے میں ضائع ہو گیا، یہ کل کا دن اللہ جانتا ہے، خیر جب میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ ہر چیز میری مرضی سے نہیں ہوگی، تو آج میں پھنس گیا یہاں پہ اور مجھے کیا پتا کیوں پھنسے، اللہ جانتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ چلائیں گے، لیکن میں آپ سے پھر ایک درخواست کروں گا، اپنے اوپر بھی محنت کر رہا ہوں، آپ بھی محنت کریں، اپنی زندگی میں اپنا دین ڈھونڈیں، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ میں زندگی میں کچھ سختیوں سے گزرتا ہوں، مجھے معلوم ہے جب انسان اس سختی سے گزر رہا ہوتا ہے نا، تو دل سے اس وقت یہ کہنا بہت سخت پڑتا ہے، اللہ تیرا شکر۔ آسانیوں میں کہنا تو آسان ہے، جب آپ سختی میں پڑھیں کہیں الحمدللہ، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اب یہ سیلاب کے معاملے مجھے یاد آیا، ایک صاحب تھے وہ کہیں ہمارے کہیں کولیگ تھے، اسکول میں پڑھاتا تھا جب میں، تو وہ انہوں نے سنایا، کہنے کہ وہ کسی زمانے میں نائجیریا میں تھے، تو کہنے کہ وہ نائجیریا میں کہیں سیلاب آیا ایک گاؤں کے اندر، اس گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ بہت حمد کرتے وقت یوں ہاتھ اٹھا کے حمد کرتا الحمدللہ، اچھا ہم لوگ ایسے کہتے ہیں الحمدللہ، صحیح ہے، مثلا کوئی بات ہو تو ہم لوگ بہت ہلکے سے کہتے ہیں، گہرائی نہیں ہوتی اس میں، تو وہ بہت دل سے کہتا تھا الحمدللہ، تو کہنے کہ سیلاب آیا تو وہ پانی میں پھنس گیا، پانی میں پھنس گیا، گردن تک پانی آ گیا، اور وہ بیچارہ آہستہ آہستہ بوڑھا آدمی اپنے آپ کو بچاتا بچاتا چلتا ہوا آ رہا تھا کہ اپنے آپ کو جان بچائے کہ میں پانی سے نکلوں کسی طرح، گردن گردن پانی، تو وہ کہہ رہے کچھ جوان کھڑے تھے انہوں نے دیکھ لیا بڈھا پھنس گیا ہے، تو اس سے وہیں پہ کہا کیا حال ہے بھائی؟ کہنا بوڑھے نے یوں ہی کہا الحمدللہ الحمدللہ. ہاں یہ بات ہے، آسانی میں الحمدللہ کہنا آسان ہے. سید الشہداء اس حالت میں کہہ رہے رزن بے قضائے، راضی ہوں خدا ہے راضی. اوہ اوہ بڑی بات ہے، عظمت ہے عظمت ہے، راضی ہوں الحمدللہ. یا اللہ کب کہاں راضی ہوں، اللہ اکبر، علی اکبر قربان ہو چکا ہے، سب قربان ہو چکے، کون کہہ رہے ہیں راضی ہوں، کون کہہ رہے ہیں راضی ہوں، اللہ اکبر. آج تو یہ مصائب کا حصہ کیسے بیان کرے انسان، یا اللہ یا اللہ، 300 سے زیادہ زخم جسم پہ تھے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو، ایک تیر سید الشہداء کے سینے اقدس کے اندر لگا تھا، جس کا کونا سید الشہداء نے کمر کے پیچھے سے کھینچا تھا، یہ تیر سید الشہداء کے دل میں لگا ہوا تھا. جب سید الشہداء ذوالجلال سے نیچے آئے تھے تو ایک لعین نے پتھر مارا تھا امام کی پیشانی پہ، جسم امام کا لہو لہان تھا، ایک ایک حصے میں زخم تھا، پتہ نہیں کتنے تیر لگے ہوئے تھے، خود سینے میں تیر لگا ہوا تھا، پیشانی گویا پھٹ چکی تھی، امام زمین کے اوپر گرے ہوئے تھے، شمر لعین کچھ ہی دیر میں گردن کاٹنے آنا والا تھا، اور امام کو پتا تھا کہ جب میں شہید ہوں گا تو یہ میرے خیموں کے اوپر حملہ کریں گے، اور امام اس عالم میں کہہ رہے ہیں رزن بے قضائے، اے خدایا جو تیرا حکم ہے میں راضی ہوں. کتنی توحید ہے، اگر اس توحید کی جیسی توحید چاہیے ہے تو وہ توحید پھر بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہا کی زبان سے دیکھنی پڑے گی. جب بی بی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گئی اور اس نے یاد دلایا کہ تمہارے سارے بھائی مر گئے، تمہارے جوان مر گئے، اور بی بی نے کہا ہم نے حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار ہمیں دین سیکھنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما، خداوندہ اخلاقی تربیت کے ذریعے امام کی قرب کی سعادت نصیب فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما، امام کے ظہور کا دن دیکھنا ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابع داروں جانصاروں وفاداروں میں قرار فرما. ماتم حسین.